الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله للهدى وبشير الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلمائه التي وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں مل جائے اگر واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ قسم خدا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ مانگے دلہن دھو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن اعلی حضرت قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ قسم خدا کی میرے گل جس گل سے مراد ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گل کا پسینہ کبھی پھول کو آپ پسینہ آتے دیکھا پھر گل کا پسینہ کیسے ہو پھول کو پسینہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن آتا ہے میں بتاؤں گا تو آپ بولیں گے ہاں دیکھا صبح کے سویرے کسی باغ میں چلے جائیے تو گلاب کے پتیوں پر چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرے نظر آئے جو رات کو شبنم پڑتی ہے اس شبنم کے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے اسی طرح سے نظر آتے ہیں جیسے کسی کی پیشانی پر پسینہ نکلتا ہے. اور وہ رات بھر اس پھول کی پتیوں پر جمے رہے. اگر آپ اس کو جمع کر کے سونگھیں تو اس میں گلاب کی خوشبو ہے. وہ نسبت ہے اس پانی کو جو شبنم کے ذریعے پھول کی پتیوں پر آ کر اس پر رات بھر قائم رہا. اتنی دیر اس نے پھول کی صحبت پائی تو وہ پانی بھی خوشبودار ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھول کس کے ہیں؟ باغ خلیل کے پھول. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں. یہ حضرت ابراہیم کے پھول ہیں. آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں, میرا چاند ہے, میرا پھول ہے, میرا لال ہے. لال ایک پتھر کو کہتے ہیں, یہ انسان ہے پیار میں آپ اس کو کہتے ہیں میرا لال, میرا پھول, میرا چاند, میرے دل کا ٹکڑا. یہ سب محبت کی دنیا کے الفاظ ہیں. سیدنا سرکار اعلی حضرت محبت سے فرماتے ہیں کہ یہ باغ خلیل کے پھول ہیں اور اس پھول کو پسینہ کہیں اور سے نہیں آیا, وہ گلاب کے پھول پر شبنم نے اپنی بوچھار اور فہار ڈالی تو اس پر پسینہ بن کر پتیوں پر نظر آیا. لیکن جو مصطفیٰ باغ خلیل کے پھول ہیں, پھول ہیں, ان کا پسینہ باہر سے نہیں آیا ہے, اندر سے آیا. اور اندر سے جو پسینہ آئے وہ کتنا خوشبودار ہو جائے. یہ تو رات بھر پھول کی پتی سے گلے ملا تو وہ خوشبودار ہو گیا, تھوڑی دیر میں وہ خوشبو اڑ جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے رگے جاں سے, جسم و جان سے وہ پسینہ نکلا ہے, وہ ایسا پسینہ, ایسا پسینہ. ایک مرتبہ دلہن اگر لگا لے تو سات نسلیں اس کی خوشبودار. ایک پیڑھی نہیں سات سات پیڑھی تک خوشبودار ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت اس پھول کے پسینے کی بات فرماتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی بدر نہ پھر چاہے دلہن. اس کو ضرورت ہی نہیں ایک مرتبہ مر لیا تو بڑھاتے تک اس کی خوشبو. اس کو خوشبو کی ضرورت نہیں, جو اس کے پیٹ میں بچے نے پرورش پا لیا وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی خوشبودار. اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی خوشبودار. پھر اس کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت انس کی والدہ ماجدہ, حضور سے بڑا لگاؤ تھا. وہ گھریلو زندگی جیسے ہوتی ہے اس طرح حضرت ام سلیم حضور سے عقیدت رکھتی ہیں. جب کوئی چیز پکوان کی نہیں پکتی تھی تو حضرت انس کو برتن میں سرپوش رکھ کر کے حضور کی خدمت میں بھجوا دیتے, اور حضور بھی اس گھریلو تعلق کی بنیاد پر اکثر حضرت ام سلیم کے گھر دوپہر میں تشریف لے جاتے. حضرت ام سلیم کے پاس ایک چمڑے کا گدا تھا, اوپر جو کور تھا وہ لیدر کا تھا اور اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی, اور اسی کا ایک تکیہ تھا. جب سرکار تشریف لے جاتے تمہیں کھانا کھلا دیں اور پھر قیلولہ کرنے کے لیے حضور اس گدے پر آرام فرمائیں. اور گرمی اتنی کہ عرب کی گرمی جو حج کر چکے ہیں گرمی میں وہ جانتے ہیں بہت 50 تک ٹیمپریچر پہنچتا ہے. اس گرمی میں نہ پنکھا تھا نہ اے سی تھا نہ کسی ہوا کے ٹھلنے کا ذریعہ تھا. حضور آرام فرماتے تو جسم پاک سے پسینے کی بوندیں نکلتی اور وہ بہ بہ کر کے اس گدے پر آتی. کیونکہ وہ لیدر کا تھا تو وہ گدے پر آ کر کے جمع ہوتی. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک لکڑی آپ نے بنا کے رکھی تھی اس پسینے کو اس لکڑی سے اٹھا اٹھا کر اور کبھی حضور کے بدن پاک سے یوں گرج کر کے ایک شیشی تھی جو چمڑے کی بنی تھی. عطر والے پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں عطر رکھتے تھے اس کو کپی بولے. آپ کے پاس ایک چمڑے کی کپی اور شیشی تھی اس کے اندر وہ پسینے مبارکہ جمع کرتی تھی. اور کبھی کبھی کسی خوش نصیب دلہن کو انہوں نے عطر کے طور پر وہ پسینہ لگا دیا تو روایتوں میں آیا ہے کہ جس دلہن کو وہ پسینہ لگایا گیا وہ خود مہکتی رہی اس کی نسل بھی مہکتی رہی. اس کو کسی عطر کے اور پھول کی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا معاملہ ہے. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. ایک شادی کا معاملہ ہے. آج دلہنیں سجائی جاتی ہیں اس انداز سے اس پر ایک ریمارک ہمارے مولانا اظہری صاحب نے دیا ہے اور مجھے زیادہ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے. میمن لابی جانتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے دولہا اور دلہنوں کو سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو فضول خرچیوں سے محفوظ فرمائے. بہرحال ایک شادی ہونے والی ہے خوشی کی بات ہے لیکن مولانا نے یاد ارشاد فرمایا غلام مصطفیٰ صاحب نے کہ مولانا سرفراز صاحب اظہری کی والدہ ماجدہ کے چہلوں کو بھی جوڑ دیا گیا تو ایک عجیب سی بات لگی. شادی اور موت کا کمبنیشن کیسے دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے خلاف. میں بیٹھے بیٹھے کرسی پر سوچتا رہا ہوں یہ جوڑ سمجھ میں نہیں آیا. یہ جوڑ سمجھ میں نہیں آیا شادی اور ہم دونوں کو ملایا کیسے کیا فوراً میرے ذہن میں آیا. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب. فرماتے ہیں لوگ موت کو جھومر سمجھنا. موت ایک بریج ہے اور یہ بریج کیسا ہے. موت کو حضور نے پل بنایا. الفت فرمایا الموت جسر. آپ کے یہاں بھی یہ پل بنا ہے نا. آج آپ کے آتے لوگ تعریف کر رہے تھے یہاں سے بیٹھو مولانا بولے 10 منٹ میں اسٹیشن پہنچ گیا اور چوک بازار سے جاتے تو ٹرین چھوٹ جاتی. ایک بات پل بڑا کارآمد ہے مسافتوں کی تناؤوں کو کم کر دیتا. دیر میں پہنچنے والا جلدی پہنچ جاتا ہے. فرمایا گیا الموت جسر موت ایک پل ہے یوسل الحبیب الی الحبیب. چاہنے والے کو چاہنے والے کے پاس پہنچا دیا کرتا ہے. محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دیا کرتا ہے اور محبوب سے محبوب کو ملے گا تو روئے اس طرح جیسے دولہا دلہن محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ کار سے جاتا ہے, بیکار نہیں ہوتا. دیہاتوں میں ہمارے ہاں پالکی پر دولہا جاتا ہے, سب پیدل جاتے ہیں, تو یہ دولہے جو ہیں پالکی پر جاتے ہیں, کار پر جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں آپ کے یہاں پیدل جاتے ہیں؟
پیدل کیوں نہیں جاتے؟
سب پیدل جاتے ہیں, وہ سواری پر ہوتا ہے, مردہ سواری پر ہوتا ہے, سب پیدل جاتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہے. ہر موت و جسرو یوسل الحبیب اگر حبیب, ایک جانے والا مرد مومن مرتا ہے, انتقال کرتا ہے, عورت ہو یا مرد, موت ہی ایسا پل ہے جو حضور سے ملا دیا. یہ زندگی پل نہیں ہے, یہ تو ادھر رکھتی ہے ادھر چلتی رہتی ہے, لیکن موت ایک ایسی سواری ہے, ایسا برج ہے, ایسی پالکی ہے. اس موت کی پالکی اور برج پر چلو تو اپنے محبوب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ. سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں کا کامبینیشن کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں. اور یہ کامبینیشن بھی بہت اچھا ہے. ایک اور دوسرا, جب قبر میں مردہ لٹایا جاتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں. سوال یاد ہے کہ یہاں کتنا بھی یاد رکھو گے یہاں کی یاد کام نہیں دے گی. ایک روایت میں ہے کہ عربی میں سوال نہیں ہوگا, سنیانی زبان میں ہوگا. آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں اور کوئی پوچھے واٹر مینس ویئر آر یو گوئنگ, آپ بولیں کیا کوئی کوئی پوچھا. زبانیں جائے من ترکی ومن ترکی نمی دانا, وہاں آپ کی دنیا کی یاد کام نہیں دے گی, یاد مصطفیٰ کام دے گی. اگر مصطفیٰ کو یاد رکھا ہے تو مصطفیٰ دارے ہر زبان والوں کے نبی بن کر رہے ہیں, ان کا جلوہ سامنے آئے گا. تو بریانی بولو, سریانی بولو, عبرانی بولو, اب ہر وقت عبرانی میں ہوگا, عبرانی بولو, کوئی بھی زبان بولو گے مصطفیٰ کا کرم ہوگا, ہر زبان ہم سمجھیں گے اور اس زبان میں ہم جواب دیں گے. اور اگر عبرانی سریانی میں نہیں ہوا, عربی ہی میں ہوا, تو عربی کا باپ چاہتے ہیں. بچوں کو پڑھایا, بچوں کو پڑھایا اور ان کا نکیر پوچھیں گے مانو ربوں کا, تو من کے معنی کیا ہے, رب کے معنی کیا ہے, کام کے معنی کیا ہے. من ربوں کا تین لفظ ہیں, من رب کام. کام کے معنی کیا ہے بولے, اتنا بڑا بچنا ہے تو مولانا پڑھے ہوں گے. من کے معنی کیا ہے, یہ من نہیں, من کے معنی کون, رب کے معنی سب بتا دیں گے, میں نے اس کا معنی بتا دیا. من کے معنی کون اور رب کے معنی پروردگار, گ کے معنی تمہارا, من رب کا تمہارا رب کون. عربی میں پوچھیں گے, آپ کو عربی نہیں معلوم ہے تو جواب عربی میں دو گے, کہ اردو یا ہندی میں کیسے پوچھے گا یا بڑوں کا بھی. میرے رسول عربی ہیں, ان کے صدقے میں عربی بولنا بھی آئے گا, عربی سمجھنا بھی آئے گا. پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون. تو جو واقعی ایمان کا دھنی اور مصطفیٰ کا عاشق ہے کہے گا رب دیا جاؤ, رب میرا, رب پروردگار, اور اس میں جو کیا ہے اس کے معنی میں میرا, اور اللہ کے معنی اللہ. ربی اللہ میرا پروردگار اللہ. جب سوال جیسا جواب, جیسا کوشچن تھا ویسا آنسر ہو گیا. من رب کا میرا رب کون, مومن بولے گا ربی اللہ میرا رب اللہ. ختم ہو گئے, ایک پرچہ کمپلیٹ آپ نے کر دیا. اب دوسرا پرچہ ماں تینوں کا, ماں کے معنی وہ ماں نہیں جو روٹی پکاتی, ماں کے معنی کیا, دین کے معنی مذہب, اور کاف جو ہے اس کے معنی تیرا. تیرا مذہب اور دین کیا, مومن کہاں رکے گا, دین اسلام میرا دین اسلام. دو پرچے آپ نے حل کر لیے. تیسرا پرچہ ہے ماں کنتا تپولو ایشا میں حاضر رجل. ماں کے معنی کیا, ماں کہنا تپول کے معنی, ماں کنتا تو تھا, تپول کہتا تھا, ماں کنتا تپولو تو کیا کہتا تھا دنیا میں, یہاں کہنا نہیں وہاں کیا کہتا وہ لگتا تھا. اب نے کیسا جانتا تھا, مار پڑے گی رب کو پہچانا اور نبی کو نہیں پہچانا, جہنم کا خروج نکالیں گے اور ایسی پٹائی کریں گے کہ ادھر کی ہڈی ادھر اور ادھر کی ہڈی ادھر, باپ باپ چلائے گا, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. اس لیے آج لے ہوں کی پناہ اور مدد مار ہم سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ماں کنتا تقولو ایشان حاضر رجل, سب سے لمبا پرچہ یہی ہے, سب پرچے شارٹ میں تھے. من رب کو کا چھوٹا سا پرچہ, ماں تینوں کا چھوٹا سا پرچہ, جواب بھی چھوٹا, اور اب یہ تیسرا پرچہ جو آیا ہے سوال بڑا لمبا ہے. پوچھا جائے گا ماں کنتا تقولو ایشان حاضر رجل, یہ مرد جو کھڑے ہیں ان کی شان کے بارے میں, صرف یہ نہیں پوچھا رہا ان کے بارے میں, عظمت وہی بتائی جا رہی ہے, ان کی شان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا بول. جو بازار میں انہیں بیٹھا نبی کہا تھا, یہ آپ نے جیسا بیان کیا تھا, سورت کے بیان میں انہیں تو نے کیا کہا تھا, پوچھا جائے گا ان کی شان آج بیان کر قبر میں. مومن ہے دیکھ کے مجھ جائے گا, بغیر دیکھے ایک پر سلام پڑھا کرتا تھا, آج دیکھ رہا ہوں جلوہ جھوم کر کہے گا ہاضا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے آقا و مولا مدنی دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تین سوال یاد رکھے, مومن بن جاؤ تو بغیر یاد کے وہاں یاد آ جائے, عاشق رسول بن جاؤ, اور جب یہ تین سوال مرنے کے بعد قبر میں ہوگا ہوں گے, فرشتے کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ تو یہی کرے گا. یعنی ایک روایت بیان کر رہا ہوں, فرشتے بولیں گے کہ میں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا. فرشتوں کو بھی غیب تھا کہ یہ کیا بولے گا, پھر وہ فرشتے نشاد فرمائیں گے نم کا نو مدل اور موسم, ایسے بوڑھا سوتا ہے مرا وہاں پر دولہا یہاں بنایا گیا. ایمان سلام کی تو موت کو دولہے سے جوڑ کر کے کمبنیشن بنا دیا گیا مولانا, یہاں دنیا میں مرا تو مصطفیٰ سے ملا, دنیا سے مر کر گیا تو فرشتوں نے دولہے کا خطاب دیا ہے, اس لیے غم کے ساتھ شادی اگر ملا دی اور شادی کے ساتھ غم ملا دیا تو یہ اسلام کے نظریے کے خلاف نہیں ہے, یہ آخری زندگی کا تمہارا مسرت جہاں سے شروع ہوتی ہے موت پر ختم ہوتی ہے.
شادی مسرتوں کی ابتدا ہے اور موسم مسرتوں کو ختم کرتی ہے، لیکن مومن کی مشقت اور شادی موت سے ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ قبر میں بھی پوجا اور دلہن کی طرح اس کو خطاب دیا جاتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ اس کی مشقت جب شروع ہوئی ہے تو آخر تک، حشر تک اور جنت میں جانے تک، بلکہ جنت میں جب تک رہے گا مشقت ہی مشقت۔ زندگی کو ایمان اور عشق کے ذریعے اگر سجایا جائے تو یہاں کل بھی مشقت ہے۔ حضرت آصف غازی پوری فرماتے ہیں، مرنے کے بعد ہم لوگوں کی ولیوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسو۔ پھولا شادی کے جوڑے میں پھولے نہیں سماتا، پھولے نہیں سمانا موٹا ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ پھولے نہ سمانے کا مطلب یہ ہے کہ مسرتوں سے اس کا وجود، دل و دماغ ڈر جاتا ہے، مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھولے نہیں سما رہا ہے۔ حضرت آصف غازی پوری اللہ والوں کی مسرتوں کی انتہا بیان کر رہے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جوڑنا تھے اسی گل کی ملاقات کی رات۔ ہم دنیا میں جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ پھول مل جائے، وہ پھول وہاں نہیں مل۔ اوپر لگتا ہے روشنی کا چشمہ، پہنا کبھی دیکھا نہیں دیکھا، اب دیکھنا کبھی میدان میں کھڑے ہو کر یا گھر سڑک پر دیکھیے دور سے تو ایسے ایسے ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ چشمہ ایک نور ہے، آسمان پر سورج وہاں چمک رہا ہے اور یہ روشنی کے چشمے لہرا رہے ہیں زمین پر۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جب مدینے کا چاند رونق افروز ہوگا مومن کی قبر میں تو حشر قبر میں لہرائیں گے نہ حشر چشمے، نور کے کب جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی، وہ جب چاند نظر آئیں گے تو مسرتوں میں ہم پھولے نہیں سمائیں گے، اور یہ مسرت ہماری اینڈ نہیں ہوگی، حشر تک مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی تابانیاں وہاں ایسے جلوے بکھیر دیں گی، ایسا لگے گا نور کا چشمہ لہرا رہا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو یہ کمبینیشن اسلام میں بڑے قریب کا ہے۔ موت ایسی لذیذ چیز ہے، کس کے لیے؟ جس نے مصطفیٰ کا اس نے سمایا ہو، شریعت کا دامن ہاتھ میں ہو، پیشانیوں میں صدقوں کی تڑپ ہو اور قدموں میں اللہ کے گھر کی طرح اٹھنے کی ہمت ہو، اس دل میں مصطفیٰ کی عظمت کو جگہ دینے کا کمال موجود ہوتا ہے تو اس کی شان عجیب و غریب بن جاتی ہے۔ وہ مومن بڑا اونچا اور بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے جو ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں آئے تو ہنستے ہوئے آئے کہ روتے ہوئے؟ ارے یہ بولو، ہم کو معلوم نہیں، سب کو یاد ہے کہ ہم رو رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، اما ابا کے کہنے سے اور تجربے کی بنیاد پر کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نے آج تک نہیں دیکھا کہ نرسنگ ہوم میں کوئی بچہ پیدا ہو ہوتے ہی ہنستا، اگر ہنسے تو ساری نرسیں ڈاکٹر ہار سے نکل کر باہر بھاگ جائے۔ بولے کیوں؟ ارے وہ آدمی کا بچہ، وہ تو جھیل لگتا ہے، ہنس رہا ہے، وہاں کوئی کھڑا نہیں کر سکتا۔ ہنسی لوگوں کو ڈرا دیتی، ہنسی لوگوں کو بھگا دیتی، اور رونا، بچے کو رونا رب نے سکھا کر بھیجا، پہلا کام بچہ رب کے سکھائے سے روتا ہے۔ اللہ کو رونا پسند ہوگا یا ہنسنا؟ हंसना पसंद होता तो बच्चे को हंसने का सलीका देता और नर्सिंग होम में आया होता और खुशियों का वहां पर अंबार लग जाता, लेकिन हंसना नहीं सिखाया रब ने। मतलब ये हुआ रोना रब को पसंद है, इसीलिए कुरान फरमाता है मेरे मांगने वालों हंसो कम रो हो जाता, रोना अल्लाह को पसंद है। एक और रोना ये जिंदगी की अलामत, रोना जिंदगी की अलामत है, निशानी है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद न रोए और नर्स ने आकर के डिलीवरी रूम से कहा बच्चा रोया ही नहीं, तो नाना भी रोने लगेंगे। न रोना इस बात की दलील है कि मुर्दा पैदा हुआ, और जब बच्चा मुर्दा होता है तो रोता नहीं है, हुआ पैदा रोया नहीं तो घर रो रहा है, और रोया तो सब लड्डू भोजन है। क्या समझे आप? नहीं रोता है तो सब रोते हैं, और वो रोता है तो सब हंसते हैं। और अगर मोबाइल निकला हेलो गुड्डू पैदा हुआ है, हेलो नाना को खबर है लड्डू पैदा हुआ है, मुंडा पैदा हुआ है, बोलते हैं नाम तो रखा नहीं है, इसलिए अट्टू चट्टू लट्टू जो भी आपके मुंह में है मसरत में आप बोलते हैं। और अगर पैदा नहीं हुआ और रोया नहीं तो मोबाइल जल्दी निकलता नहीं, आप काम का है यार, बड़ी मेहनत के बाद डिलीवरी हुई है, आप रो रहे हैं। रोना जिंदगी की भी अलामत है, रोना खुदा को पसंद भी है, और रोना दूसरों को खुशी अनायत करता है। वो रो रहा है आप खुश हो, किसे जिंदगी के मरहले की लॉजिक और फलसफे को शबीर जबलपुरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है मौलाना बाकी समाजों के हवाले। शबीर जबलपुरी हमारे वतन से बनी जबलपुर के रहने वाले बहुत बड़े शायर फकरे मशरक कहा जाता था और सूफी मनुष्य थे। मेरी शादी में वो तशरीफ लाए, उनका एक शेर है, वो कहते हैं हस्ती में एक का गम तो दूसरे की राहत। इस हस्ती और जिंदगी में एक को गम मिलता है तो दूसरे को सुकून मिलता है, एक को गम मिलता है तो दूसरे को मशक्कत मिलती है। ये कुदरत का सिस्टम और निजाम बयान कर रहे हैं, हस्ती में एक का गम तो दूसरे की राहत। और दलील देते हैं शबनम अगर न रोए फूलों में रस न आए, रोना गम के वक्त है, रात भर शबनम रोती है, फूल जो है ताजा दम जिंदगी पाता है। एक रोता है तो दूसरे को जिंदगी मिलती है, और ये रोना और हंसना ये दोनों गले मिले हुए हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता है। तो शादी और गम अगर सही मानों में देखा जाए तो हयात की एक निशानी है। हस्ती में एक का गम तो दूसरे की राह। अब आप कहेंगे मौत को आपने बहुत बढ़िया बना दिया, मौत तो मोमिन के लिए बड़ी टेस्ट हो जाए, और जो मोमिन नहीं है उसके लिए करेले और म्यूड़े के पत्ते से भी ज्यादा कर दिए। कुरान कलमा फरमाता है कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का टेस्ट हर एक जान को चखना, सब चखने के लिए तैयार हो जाओ। आप क्या करेले की सब्जी पकती है? तू करेले की सब्जी वैसे ही पका दी जाए तो मुंह में नहीं रखी जाती, इतना कड़वा है। लेकिन कुक जो होता है, पकाने वाली हमारी माँ बहनें जो होती हैं, ऐसी हुनरमंद है कि उस कड़वी चीज को ऐसा बना देती है कि मटन खाने को आदमी छोड़ देता है करेला खाता है। اتنا کڑوا کرےلا دسترخوان پر مٹن کو ڈھکیل دیتا ہے اور منہ میں کریلے کا مزہ لے لے. کیا شاندار, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کریلا کھا رہا ہوں. یہ پکانے والے کے ہنر اور فن کا کمال ہے کہ کڑوے کو میٹھا بنا دیا کرتی ہے. اور جب اگر ویسے ہی کریلے کا ایک چمچ جوس نکال کر آپ کے منہ میں صبح ڈال دیا جائے تو رات ہر صبح سے لے کر شام تک وہی کڑوا پن حلق میں محسوس ہوگا, اتنا کڑوا. اور کریلا نیم چڑھا مل جائے تو پھر کیا کہنا, وہ بھی کڑوی اور یہ بھی کڑوا, بھاجی کیسی بنے گی آپ کچھ سمجھو. لیکن یہ ہنر مند ہوتا ہے, یا ہماری ماں بہنیں ہنر مند ہوتی ہے کہ کڑوے کو میٹھا بنا کر اتنا لذیذ اور ٹیسٹ فل بنا دیتی ہیں. میرے دوست سن لے, موت اتنی کڑوی ہے اس کا مزہ کہ اگر اس کو اس مزے کو زمین پر ڈال دیا جائے تو سارے فروٹ اور میٹھے پھل کڑوے بن جائیں اور کبھی اس میں مٹھاس نہ ہو. وہ چکھنا ہے, یاد رکھنا کہ تیار ہو جاؤ اس کڑوی موت کو چکھنے کے لیے. لیکن سنو, اس موت کے کڑوے پن کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دنیا میں بھیجا. آج کھانا پکانے کے ڈھنگ کو سیکھنے کے لیے بک لیٹ کتابیں چھاپی جاتی ہیں, دیکھ دیکھ کر کے ہر ایک اچھے سے اچھا کھانا پکاتا ہے. یہاں بک لیٹ نہیں ہے, اس بارے اللہ نے وحی دے دی ہے کہ پوری زندگی میں اسے دیکھ کر جینے کا ڈھنگ حاصل کر لو. یہ موت جو سب سے کڑوی ہے وہ سب سے لذیذ اور میٹھی ہوتا ہے. اور جو پکا مومن ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کی طرف انتظار کر کے کھڑا رہتا ہے کہ کم ہے جلدی آ. موت کا انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ موت ہی وہ پل ہے, جیسے بنا ویسے ہی اس پار وہ پہنچا ہے. تو یہ موت بڑی مسرت آتی ہے اور یہ مسرت خاموش نہیں ہے, یہ مسرت ایسی مسرت ہے کہ دائمی ہے, ہمیشہ رہنے والی. روگے انشاءاللہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا, ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے رونا سیکھو, اور روگے کب تبلیغیوں کی طرح نہیں, جب اجتماع سب رونے کے لیے ہم گدھے ہیں ہم کو معاف کر دے. جب وہ بولتے ہیں یا اللہ ہم گدھے ہیں تو سب بولتے ہیں آپ ہی بولا ہم گنہ گار ہیں تو وہ بولتے ہیں آمین. کہاں آمین بولنا چاہیے, کہاں نہیں بولنا چاہیے. ایسے وقت میں رونے کی ضرورت نہیں ہے. روگ اس وقت جب تنہائیوں میں تمہیں اپنے گناہ کی یاد آئے, اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو تو آنکھوں سے آنسو چھلک جائے, سجدے میں سر ہو, مولا ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو اپنی غفاریت کے پانی سے دھو کر صاف کر دے. آنسو جو گرتا ہے ندامت کا رونے میں وہ اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس گنہ گار کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کو جمع کرے. فرشتے جنت کا پیالہ لے کر آتے ہیں اور اس آنسو کو جمع کر کے جنت میں لے جا کر کے اسٹور کر دیتے. حضور فرماتے ہیں قیامت کا جب ہنگامہ قائم ہوگا ایک وقت وہ آئے گا جہنم کے گیٹ پر جو دروازہ ہوگا وہ دروازہ کھل جائے گا, ڈھکن کھل جائے گا اور جہنم کے منہ پر ڈھکن ہوگا. اور وہ ڈھکن جب الگ ہو جائے گا تو جہنم کی آگ کے شعلے چشمے کی طرح لہراتے ہوئے میدان محشر میں پورے میدان محشر کے لوگوں کی طرف وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. پہلے سے گرمی اور پھر جہنم کی گرمی, لوگوں میں ہاہاکار بن جائے گی. سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی چلا اٹھیں گے اے جہنم کے شعلے واپس جاؤ, ہماری نمازوں اور صدقوں کا وسیلہ. روزے دار اپنے نیک عمل روزے کا وسیلہ, اور حج والے حج کا وسیلہ, صدقے والے صدقے کا وسیلہ پیش کر کے اور اس آگ سے کہے کہ واپس جاؤ واپس جاؤ. لیکن آگ کے شعلے جہنم کے شعلے میدان محشر میں سمندر کے سیلاب کی طرح بڑھتے چلے جائیں. تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل جنت میں جائے, وہ پانی کا ایک پیالہ اٹھا کر حضور کی خدمت سے پیش کے ساتھ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہاتھ ڈالیے اور پانی چلو میں لے کر اور اس بڑھتے ہوئے آپ کے سیلاب پر چھڑک دیجیے. حضور اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈالیں گے اور جلدی جلدی ان شولوں پر چھڑکتے جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تیزی کے ساتھ آپ کا سیلاب جہنم کی طرف ریوس ہو جائے گا, پیچھے ہٹے گا اور آپ کے سارے شعلے جہنم کے گیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور میدان محشر والوں کو راحت. پھر حضور پوچھیں گے اے جبریل یہ پانی کیسا ہے؟ وہاں بھی نہ بولتا حضور کو علم ہوتا تو پوچھتے کیسے, یہ حدیث بیان کس نے
کی؟
فرماتے میں پوچھوں گا تو اپنے جاننے کے لیے نہیں, جبریل کو بتانے کے لیے کہ تمہیں بھی خبر ہے کہ یہ پانی کیسا ہے. اگر باپ بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا کھانا کیسا لگا اور باپ کھا چکا ہے, دنیا کہے گی چھوٹے سے بچے کو باپ کھانا پوچھ رہا کیسا لگا, وہ کھا کے دیکھ لے گا. ارے بچے سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے شعور ہے کہ نہیں کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے. جبریل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے اس کا جواب لینا چاہتے تھے اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جبریل سے پوچھ لو کہ وہ پہنچتے سن. حضرت جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گنہگار امتی اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اور اللہ کے خوف سے جب روتے تھے تو فرشتے ان آنسوؤں کو جمع کر کے اللہ کے حکم سے جنت میں اسٹور کر کے رکھا تھا, یہ وہی پانی. اس پانی کا مقام کتنا اونچا ہے آپ ذرا سوچیے. گنہگار یہ سمجھے گا کہ ہمارے آنسوؤں کا یہ کمال ہے کہ جہنم کے شولوں کو بجھا دے ہٹا دے. میں کہتا ہوں اس عرور میں بتانا, اگر خالی آنسو کا یہ کمال ہوتا تو جبریل کو چاہیے اتنی دور سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, جنت سے نکلنے کے بعد پورا پیالہ جہنم کے شولوں پر ڈال دیتے, آنکھ بجھ جاتی, جنت سے لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے کہا آپ چھڑک لے. یہ جبریل بتانا چاہتے ہیں آنسو بڑا مبارک ہے لیکن اس مبارک کو برکت اور طاقت اس وقت ملتی ہے جب مصطفیٰ کے ہاتھ کا وسیلہ. اپنے ہاتھ سے نہیں چھڑتا, کہیں آگ لگی ہو آپ پانی لے کر کے وہاں سے آئیں گے دینے کے لیے تو کئی چنٹل جائے. ہاتھ میں پانی کی بالٹی ہے آپ جلدی جلدی ڈالتے ہیں, وہ ایک کلو میٹر آدمی پر لے بھیا پانی کے شولے پانی کی بالٹی آگ کے شعلے پر ڈال دے اتنے میں تو نہ جانے کتنے جل جل کر کے راک ہو جائیں گے. یہ اتنی جلدی کرنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن کیا جبریل امین نے یہ کام نہیں کیا؟ جبریل جانتے ہیں میں اگر بھیجتا تو وہ اثر نہیں ہوتا جو مصطفیٰ کے ہاتھ کا وسیلہ نہیں ہوتا. یہ ہونا مشقتوں کا ذریعہ ہے, یہ آنسو بہانا آخرت میں آرام کا ذریعہ ہے. تو اے لوگوں, رونا یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ رونا زندگی کی علامت ہے. پیدا ہوتا ہے بچہ تو روتے گیا, اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا موت کے وقت پہنچ گیا, اب اسے رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ آیا تھا روتے ہوئے. اسلام کہتا ہے جاؤ تو ہنستے ہوئے. تم آئے تھے تو سب ہنس رہے تھے, تم رو رہے تھے. اب دنیا سے ایمان کی دولت اور عمل کی توانائی لے کر جاؤ, تمہارے لبوں پر مسکراہٹ ہو, پورا گھر روتا ہوا نظر آئے, یہ مومن کی زندگی. رونے سے شروع ہوئی, مشقت پر جا کر ختم ہوئی. اسی لیے رب فرماتا ہے جب مومن انتقال کرتا ہے تو مشقت کا نغمہ اسے سنایا جاتا ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ. اے اطمینان اور سکون والی جان, چل لوگ چل اپنے پروردگار کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. یہ اللہ کا حکم جب سنتا ہے مرد مومن تو مسکرا پڑتا ہے, سارے غم اس کے مسکرا آیا تھا روتے جا رہا ہے ہنستے ہوئے. یہ ہے مومن کی زندگی کی تاریخ. رو تاکہ مسکرانا سیکھ جاؤ, رو تاکہ تم اپنے رب کی خشیت حاصل کر کے جب اس دنیا سے جاؤ تو مسکرا کے اٹھے جاؤ. جب تم رو رہے تھے تو سارا گھر ہنس رہا تھا, آج تم ہنسو گے تو سارا گھر روئے گا. یہ ہے کامیاب زندگی, اور یہ ہے مومن کی حیات کا ابتدا اور اس کی انتہا. اللہ تعالی ہمیں زندگی میں لوح لعیب میں مگن ہو کر ہنسنے سے بچائیں, اور اپنے گناہوں پر رو رو کر اپنا آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم جائیں تو کامیاب جائیں. ہماری زندگی کامیاب وہ ہے جو آخرت کی کامیاب ہے. یہاں کی ساری کامیابیاں سب جانتے ہیں, وہ امبانی گروپ ہو یا ٹاٹا گروپ ہو یا برلا کا گروپ ہو یا سکندر اعظم ہو. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں سے اے ٹی ایم سے پیسہ نکال کر کفن میں لے کر کے جائیں. وہاں کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے, وہاں سارے اے ٹی ایم غم میں بدل گئے ہیں. وہاں کچھ نہیں ملنے والا, بس ایک کرنسی ہے, مصطفیٰ کی محبت. نبی کے محبت کی کرنسی لے کر چلو, عمل کی سیک پر آرام سے سونے کو تمہیں ملے گا. اے لوگوں, مشرتوں میں شریعت کا لحاظ رکھو, خوشیوں کو بھی رسول کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند کر دو, تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہوگی. اور اسی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے, اور قرآن ایک گائیڈ بک کی حیثیت سے ہماری زندگی کی رہنما کتاب ہے. اللہ تعالی ہر جوان بوڑھے اور عورت مرد کو عبادت الہیہ اور خشیت ربانی کی توفیق عطا فرمائے, اور شادی بیاہ ہو ان میں بھی نبی کی شریعت اور سنت اور ان کے احکام کی پابندی کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.